العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعرات ہے اور جمعرات کے دن ہمارے ہاں حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شعر پاک کتاب امہات اس کی تعلیم کی جاتی ہے. گزشتہ ہفتے چونکہ ہم سفر میں تھے تو سفر میں ظاہر کوشش تو ہم نے کی تھی, لیکن سفر میں بعض باتیں اچانک ایسی آ جاتی ہیں جس سے طرح سارا مضمون آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس وجہ سے شاید اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو پھر میرا خیال تھا کہ انشاءاللہ ناغا سے بچنے کے لیے تو چلو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو دوبارہ سے بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اصحاب الیمین یعنی نیک لوگ. اس فقیر کو بتایا گیا ہے کہ سلوک اللہ کی دو قسمیں ہیں, یعنی اللہ تک پہنچنے کی جو کوشش ہے اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی ایک قسم تو ہے کہ شرعی احکام و عوامر کی پابندی کا اس پر انحصار و قیام ہے. ایک تو وہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان شرعی احکام و عوامر کی پابندی کرتا ہے, مطلب جو انسان کی نفس کی جو رکاوٹ ہے یا دل کی جو رکاوٹ ہے یا عقل کی, وہ دور ہو جاتا ہے. تو اس پہ بعد پھر شرعی احکام پر عمل آسان ہو جاتا ہے, عوامر و نواہی کی پابندی آسان ہو جاتی ہے. اور سلوک کے اس قسم کی تبلیغ و دعوت اللہ تعالیٰ نے علماء پر جو انبیاء علیہ السلام کے وارث فرض کی ہے, یہ تو بنیاد ہے, اس میں تو انسان کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور لازمی ہے. اس کو اصلاح نفس کہتے ہیں اور یہ اصلاح فرض ہے, یعنی یہ تو کوئی بھی مطلب ظاہر ہو اس پہ فرض ہے. اور اسی کے متعلق حکم کر علماء اس فرض کو پورا نہ کرے اور دعوت الحق کو چھپائیں تو اس پر ان سے مواخذہ کیا جائے گا. سلوک اللہ کی یہی وہ قسم ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بڑی وضاحت کی گئی ہے. اب اگر کوئی شخص کتاب و سنت پر عمل کرتے ہو جو ضروری اوراد و وظائف ہیں ان کا وہ پابند ہے اور اس کی اصل فطرت میں دجالیت نہیں ہے, تو ضروری ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ بجا لاتا ہے اصحاب الیمین کی راہوں میں سے ایک راہ اس کی حسب استعداد اس کے سامنے کھلے. سلوک اللہ کی اس راہ پر چلنے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو اس ایک راہ کے علاوہ یا دو سے زیادہ راہ دی گئی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک عمل کی برکت سے ایک مصیبت میں پڑنے کی وجہ سے نجات پا گئے. مطلب یہ ہے کہ انسان جس وقت شریعت پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی اگر فطرت میں دجالیت نہ ہو, کجی نہ ہو, دجالیت سے مراد کجی نہ ہو, تو ان کے اوپر اللہ جل شانہ ان کی فطرت کے مطابق کوئی راستہ کھول لیتا ہے جس سے وہ آگے بڑھتا ہے, مزید ترقی حاصل کرتا ہے اور یہ شخص کے لیے علیحدہ ہو سکتا ہے. سلوک اللہ کی دوسری وہ قسم ہے جن لوگوں کی طبیعت اور مزاج عالی ہوتے ہیں, وہ محض اپنی افتاد فطرت سے سلوک کی اس دوسری قسم کی طرف ہدایت حاصل کر لیتے ہیں. ان لوگوں کو خدا تعالیٰ خود متکفل اور کارساز ہوتا ہے اور وہ اپنی تدبیر سے کوئی نہ کوئی اس تقریب ضرور بہم فرماتا ہے کہ ان تک دانائی و حکمت جو حکیم کی گمشدہ متا ہوتی ہے پہنچ جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کی طبیعتیں اور مزاج, یعنی ظاہر مطلب بڑے استعداد والی ہوتی ہیں, تو وہ اسی افتاد فطرت کی وجہ سے اس کی طرف رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ جل شانہ کارساز ہیں, تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی اس تدبیر بن جاتی ہے کہ ان تک وہ دانائی و حکمت کی جو بات ہے یعنی وہ ان تک پہنچ جاتی ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو نفوس ناقصہ رکھتے ہیں, نفوس ناقصہ یعنی ایک ہوتا ہے کاملا ایک ہوتا ہے ناقصہ, ناقصہ میں یہ کہ کوئی کمزوری اس میں پائی جائے, یعنی جن کی ملکی قوت ضعیف ہوتی ہے. کیونکہ پہلے بتایا گیا تھا کہ دو قسم کی قوتیں, ایک ملکی قوت ہے ایک بہیمی قوت ہے, پھر ان میں اصطلاح اور تجازب والی بات کی گئی تھی کہ اس میں ملج جو بہامی اصطلاح ہو ان بیلنس ہو, اور تجازب مطلب یہ کہ کسی ایک چیز کا غلبہ ہو, خواہ ان کی بہیمی قوت شدید ہو یا ضعیف ہو اس کے مقابلے میں, اور اہل تجازب میں ہو یا اہل اصطلاح میں سے ہو. بہرحال ان نفوسی ناقصہ میں سے بعض عجیب باتیں پائی جاتی ہیں, اور اہل اللہ کی اکثریت ان کی طرف التفات نہیں کرتی, وہ نہ وہ اس کو کسی شمار میں لاتے ہیں, لیکن واقعی کہ جمہور عوام تو آخر یہی نفوسی ناقصہ والے ہی ہوتے ہیں. اس لیے علماء متبحرین و خوشحال علیہ السلام کی نظر اوروں سے زیادہ ان لوگوں کے احوال پر ہوتی ہے، چنانچہ وہ ان لوگوں کے حالات کو مقامات کو زیادہ تر سامنے رکھتے ہیں، ان کو زندگی میں جو عوارض و حوادث پیش آتے ہیں علماء متبحرین و خوشحال علیہ السلام بیشتر انہی کے وضاحت فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت چونکہ نفوس ناقصہ کی ہے، یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے نا مطلب یہی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی محروم نہیں رکھا گیا، ان کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ہدایت کے سامان کیے ہوتے ہیں، اور ان کی ہدایت کے سامان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو آگے بیان کیے جائیں گے، مطلب جو مطلب بیان کیے جائیں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا میں اس کے بارے میں پہلے سے کچھ عرض کروں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک سے ہم قرآن پاک میں مانگتے ہیں سورہ فاتح میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پہلے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے ہم کہتے ہوں آپ کے تیرے علاوہ ہمارا اور کون ہے جو ہماری داد رسی کرے، ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر مدد کون سی مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما دے، ہدایت فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگ کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام کن پر ہے؟ پہلے ملے یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے کہ جن پر انعام کیا گیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ لہذا چار کیٹیگریز یہ ایسنشل ہے، بنیادی ہے، یہ ہر وقت پائے جائیں گے۔ مطلب جو نبوت ختم ہو چکا ہے لیکن مطلب ایگزسٹ تو کرتا تھا، صدیقین بہت تھوڑے ہوتے ہیں، شہداء کا پتہ اس وقت چلتا ہے جو بہت ہو جاتے ہیں، صالحین اکثر، مطلب اس لیے صحبت صالحین کی اصطلاح ہے کہ اپنے آپ کو صحبت صالحین کے ساتھ شامل رکھو۔ تو پھر جو جس جس کے رنگ میں ہوتا ہے اس رنگ میں وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ان جمہور عوام میں سے اکثر تعداد اصحاب یمین کی ہوتی ہے، اور اصحاب یمین کے بہت سارے طبقے ہیں، ہم اس ضمن میں ان میں سے بعض کا ذکر نمونے کے طور پر یہاں کرتے ہیں، اور جن کا ذکر ان پر دوسروں کو قیاس کیا جا سکتا ہے، جن کا ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں، چونکہ اللہ پاک فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجھ تک پہنچنے کے لیے کوشش محنت کرتے ضرور بے ضرور ہم ان کو راستے ہدایت کے سجائیں گے۔ ان راستوں کا کوئی انتہا نہیں ہے، لامحدود ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا دیتا ہے اگر کوئی اس پہ چلنا چاہے اور پانا چاہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی چیز تو وہی ہے، یعنی اصلاح نفس، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے، وہ تو کرے گا، البتہ اس کے بعد ہر ایک کس رنگ میں ہو یہ پھر مختلف طبقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طبقہ وہ ہے جو سابقین کا مقلد، ان کی تمثال ہے، سابقین السابقون السابقون الائکہ المقربون، ان کے جو ہے نا مقلد، ان کے مطلب ان کی طرح ہے، ان سابقین میں سے ایک مقام فردیت رکھنے والوں، یعنی مفردین کا گروہ ہے۔ مفردین وہ لوگ جن کی نظر تمام عالم غیب کی طرف رہتی ہے، اور جب وہ ذکر اذکار کرتے تو ان کے دل میں عالم غیب کی طرف ایک کشاد اور وسیع راہ کھل جاتی ہے۔ چنانچہ اصحاب یمین میں سے ایک طبقہ مفردین کا مقلد ان کے تمثال ہوتا ہے، یعنی مفردین تو نہیں ہوتے لیکن ان کی طرح کا ذوق رکھتے ہیں۔ تو اس طبقے کی حالت یہ کہ کبھی کبھی ایسے اتفاق ہوتا ہے کہ ذکر اذکار کے وقت اللہ تعالیٰ کی عام رحمت کے توفیل یا اس کے برگزیدہ بندوں میں سے کسی کی برکت سے اصحاب یمین کو مفردین کی کیفیت میسر آ جاتی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، اور پھر مفقود ہو جائے، جھلک سی آ جاتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے، وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، لیکن وہ بہت جلدی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات جیسے ہوتے ہیں لیلۃ القدر کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی اور مطلب جو ہے نا وہ مطلب اس قسم کے نوادرات ان کو نظر آ جاتا ہے۔ تو ایک گلمپس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک تعارف ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں سے اس کیفیت کے مفقود ہونے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل پر ایسا حوال طاری ہو جائے جو پہلی کیفیت سے متضاد ہو. یعنی گویا کہ وہ روشنی جو ان کو نظر آئی, جو چیز ان کو نظر آئی, وہ ان کو اپنی جگہ اس میں بنا لیتے ہیں, لہذا پھر کبھی ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں. اگرچہ وہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن وہ کیفیت نے جگہ بنا لی ہوتی ہے. اصحاب یمین کی ایک جماعت صدیقین کے مخالف تمثال ہوتی ہے, ان صدیقین کی طرح ہوتی ہے, اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو دین کی اطاعت و فرمانبرداری اس میں حد درجہ ثبات و استقلال کے رکھنے سے سب لوگوں میں ممتاز ہوتے ہیں. صدیقین کی اس فصف کمال کو یوں سمجھے جیسے کہ ملیالہ کا ایک پرتو ان کے دلوں میں جاگزین ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو دین میں اس قدر ثبات و استقلال حاصل ہوتا ہے. الغرض اصحاب میں سے جو لوگ ان صدیقین جو اصحاب یمین میں سے جو لوگ ان صدیقین کے مقل ہوتے ہیں وہ احکام دین کے معاملے میں بڑے فرمانبردار ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کے اس فرمانبرداری کے رجحان کو بنزد حقیق دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ ان کی فرمانبرداری دین و اسباب پر مبنی. ان کا ایک سبب تو ان کا اپنا ایمان ہوتا ہے, ان کی اپنی اس فرمانبرداری کا دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ دینی اعمال کو اس حد تک بجا لیتے کہ آخر میں یہ اعمال ان کے لیے بطور ایک عادت کے بن جاتے ہیں. ان اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے اسلاف کی راہ پر چلتے ہوئے پاتے ہیں. چنانچہ یہ اور اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں جو ان لوگوں میں احکام دین کی فرمانبرداری کا رجحان پیدا کرتی ہے. بے شک ان کی فرمانبرداری کے دو اسباب ایک سے نہیں ہوتے, ان دونوں میں ایک دوسرے سے فرق پا جاتا ہے, لیکن عملاً ان دو اسباب کا الگ الگ ہونا کوئی نقصان نہیں دیتا, کیونکہ ان میں سے ہر ایک سبب ان لوگ کے اصل جوہر روح میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے. وہ اس کیفیت سے جو دوسرے سبب سے پیدا ہوتی مختلف نہیں ہوتی, بلکہ دونوں کی بات باہم ملی جلی ہوتی ہیں, ان میں کسی قسم کا تفرقہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. الغرض اصحاب یمین کی جمعہ جب اس دنیا سے انتقال کر کے دوسری دنیا میں پہنچتی ہے تو وہاں بھی یہ لوگ فرمانبردار ری دین کی اس صفت کو جو اس دنیا میں انہیں حاصل کی ہوتی ہے اپنے اندر موجود پاتے ہیں, اور اس سے وہ مستفید ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضرات ہوتے ہیں صدیقین, صدیق کہتے ہیں کہ جو اپنے قول و عمل کو واقعی استقلال کے ساتھ ثابت کرتے ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی بات جو ہوتی ہے وہ پکی ہوتی ہے اور اس پر وہ عامل ہوتے ہیں. جس چیز کو وہ سمجھتے ہیں صحیح تو پھر وہ صحیح کہتے ہیں, جو غلط تو اس کو غلط کہتے ہیں, کوئی استقلال کے ساتھ اس پر قائم ہوتے ہیں. تو ان کی اسباب جو فرمایا تھا کہ ان کا تو ایک تو یہ کہ ایمان و یقین کے ذریعے سے ان میں احکام پیدا ہو جائے, مطلب ایمان یقین ایسا ہو کہ اس کو چھوڑ دینا ہو کسی چیز کو, اور دوسرے کہ کسی خاص عمل کی وجہ سے, یعنی مطلب یہ کہ وہ فرمانبردار کا جو مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنا رسوخ پا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, کسی عمل کے ساتھ ان کو ایسا تعلق ہو جاتا ہے. اصحاب یمین کا ایک طبقہ شہداء کا مقل ان کی تمثال ہوتا ہے, اور شہداء کی خصوصیات یہ کہ وہ کفار پر شدید اور مومنین پر رحیم ہوتے ہیں, وہ برائیوں کو سختی سے روکتے اور الائے کا متلحق سے ان کی بڑی رغبت ہوتی ہے. شہداء کے نفوس پر انصاف خصوصیات کا انبیاء علیہ السلام کے دلوں اور ملائلہ سے فیضان ہوتا ہے. چنانچہ یہ لوگ ان کاموں میں بڑے ثابت قدم اور بے حد پابند ہوتے ہیں. اصحاب یمین کے اس گروہ کو ایمان کے ساتھ ساتھ طبیعت کی بے قراری اور اضطراب اور مزاج کی تندی اور سختی بھی ودیت ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ برائیوں کو مٹانے اور کفر کے لشکروں کو پامال کرنے میں بڑے کوشاں اور سرگرم ہوتے ہیں. یا ایسے بولتے کہ ان کے مزاج میں فطر طور پر جذب کی کیفیت مرکوز ہوتی ہے, ان کی کیفیت جذب ان کے ایمان سے مخلوط ہو جاتی ہے. چنانچہ جذب ایمان کی مخلوط کیفیت جو ان کے اندر جاگزین ہوتی ہے وہ ایسے مر پر ابارتی رہتی کہ ملحد و کافروں سے مناظرے کرے ان کے مذاہب باطل کے کل مقام کرنے میں کوشاں. اصل میں کچھ حضرات تو خود اپنے طور پر مستقل ہوتے ہیں اعمال پر, جیسے کہ صدیقین کے باب میں گزر گیا, اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلطی برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی بات پر اتنے جمع ہوتے ہیں وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے, اور اپنی بات میں بڑی شدت ان میں پائی جاتی ہے, وہ اپنی بات کو مطلب جو ہے نا وہ منوا کے رہتے ہیں. ان میں اگر کوئی کارزار گرم ہو جائے تو ان میں شہید بھی ہو جاتے ہیں, مطلب یہ شہداء مطلب ان کے لیے. لیکن بار ان کے اندر شہداء میں اس صفت تو ہوتی ہے نا, مطلب کہ وہ مطلب یا غازی ہوتے یا شہید ہوتے ہیں, تو غازی اس وقت ہوتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں تو مطلب غازی ہوتے ہیں, لیکن اگر حالات آ جائے تو شہید بھی ہو جاتے. لیکن وہ بات تو صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے نا کہ وہ برائی برداشت نہیں کر سکتے. ہاں جی, وہ ان کے اوپر شدت سے جو ہے نا, مطلب وہ جو ہے نا, وہ کرتے, وہ یعنی مخالفت کرتے. اصحاب یمین میں سے ایک جماعت راسخین فی العلم کے مقلد اور ان کے تمثال ہوتی ہے. دیکھیں تین باتیں ہو گئی, صدیقین کی بات یعنی استقلال عمل میں, شہداء کی بات نافذ کرنے میں حدت و شدت, اور پھر علم, علم میں مطلب کوئی علمی لحاظ سے کسی کا استدار کامل ہو. کہ علم کی مقلد و تمثال ہوتی ہے, اور راسخین فی العلم وہ لوگ ہیں کہ عالم غیب سے ان کے باطن میں فیض و مدد کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے. یہ ان کا سر چونکہ بیدار ہو چکا ہوتا ہے, لہذا ان سر کے ذریعے سے ان کو فیوز و برکات علمی مسلسل مل رہے ہوتے ہیں. اس کی مدد سے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی پر اس طرح آگاہی حاصل کرتے ہیں گویا کہ ایک پردے کے پیچھے سے کوئی انہیں سب حقائق کی خبر دے رہے ہیں سر کے ذریعے سے. اصحاب یمین کا وہ طبقہ جو ان راسخین کا علم کا مقلد تھا, بیشتر کتاب و سنت کے علوم اور علماء کے اقوال و روایت کی حفاظت میں انہیں ماک رکھتا ہے. بے شک ایک حد تک ان لوگوں کتاب و سنت کے معنی کا دروازہ بھی کھلتا ہے, لیکن سلسلے میں جو کچھ انہیں حاصل ہوتا ہے وہ سب کا سب ان کے صرف ذاتی غور و فکر اور اپنے حفظ و مطالعہ کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بین اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بھیم مولانا فرمایا کہ اپنے اندر انبیاء کے علوم کو دیکھو گے بغیر کسی استاد, بغیر کسی مدرسے, اس طرح اشارہ. وہ اس دنیا میں ان لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو چکے ہوتے, چنانچہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان علوم الہی کا لب لباب ان کے باطن میں ایک اجمالی کیفیت کی شکل میں جاگزین ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جو پڑھا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں تو پڑھا ان کو محفوظ نہیں ہوتا, اس کی کلیات ان کو یاد سمجھ میں آ جاتے ہیں, پھر وہ بتاتے رہتے ہیں. مطلب اس سے پھر جتنے جتنا اللہ تعالیٰ ان پہ کھولتے رہتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں. اچھا, اور اس ذریعے سے راسخین فی العلم کے مقام ایک روح بے نقاب ہوتا ہے. اصحاب یمین کی ایک جماعت عباد متطہرین کی مقلد ان کی تمثال ہوتی ہے. دیکھو مثال قسم ہے نا, کتنی قسمیں بیان ہو گئی, صدیقین کی جو اعمال میں مستقیم ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو مطلب شہداء کی جو نافذ کرنے میں, تیسرا علماء راسخین کی مطلب علمی طور پر جو مطلب وہ کرتے ہیں, اب جین عباد, اور عباد تحرین سے مراد بولے جو نور عبادت اور نور طہارت کا جن کا ذکر ہم پہلے کثرت کر چکے ہیں, کثرت سے ادراک کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کے تمام مسلمانوں میں خاص طور پر امتیاز حاصل ہوتے ہیں. اصحاب یمین کی اس جماعت کی خصوصیت ہے کہ طہارت اور عبادت کی جو مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں, اس جماعت کے لوگ ان میں سے کسی ایک صورت اور شکل سے ہر درجہ کی وابستگی الفت ہو جاتی ہے, چنانچہ عبادت یا طہارت کی اس خاص شکل کے ذریعے وہ اپنے مقصود کو بھی پا لیتے ہیں. اس کی وجہ تباً وہ اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس خاص شکل کے علاوہ عبادت طہارت کی دوسری شکلوں اور صورتوں سے بے توجہ برتے. مثلا ایک شخص ہے جس نے صبح کو نماز فجر کے لیے وضو کیا, اس وقت وہ بول برادری سے فارغ ہو چکا تھا اور اسے کسی قسم کی پریشان خیالی اور کوئی تشویش بھی نہیں تھی جو اس کی توجہ میں خل انداز ہوتی. اس حالت میں شخص وضو کے ذریعے کسی حد تک نور طہارت سے بہرور ہو جاتا ہے. کوئی شخص طہارت اور عبادت کے دوسرے مال بھی بجا لیتا ہے, لیکن جو کیفیت اسے وضو سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے میسر نہیں ہوتی. اس طرح ایک اور شخص جس نے کسی موقع پر کوئی خاص ذکر و اذکار کر لیا, یا کسی مخصوص طریقے سے اس نے کوئی مناجات کی, یا اس نے نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھی اور اس کی توجہ کلیتاً سب چیز ہٹ کر صرف اس خاص ذکر یا مناجات یا اس نماز کی طرف ہو گئی, ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کہ وہ خاص ذکر مناجات یا نماز کسی بزرگ سے تعریف سنی ہو, الغرض یہ بات سنی, اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو. بہرحال اس کا ذکر مناجات یا نماز کے اس پر یہ اثر ہو کہ اسے اس میں نور عبادت کی کیفیت حاصل ہو گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں تو اصحاب یمین کی اس جماعت کو سومی صلات سے کوئی نور میسر نہیں ہوتا, لیکن اس کی وجہ سے ان میں اس نور کو حاصل کرنے کی تھوڑے بہت استعداد ضرور پیدا ہو جاتی. اب یہ لوگ جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچے اور وہاں ان کے نفوس نے عالم تجرد کی بو سونگی, تو اس کے اندر سو مسلات کی وجہ سے دنیا میں نور کی عبادت کو حاصل کرنے کی جو مخفی استعداد پیدا ہو گئی تھی وہ یہاں دوسری دنیا میں ان کے کام آئی, اور دنیاوی زندگی میں انہیں جو نیم پختہ ریاضت کی تھی اس نے یہاں ان کو نفع پہنچایا. مطلب یہ ہے کہ وابستگی کسی ایسے عبادت سے ہو جائے یا ذکر سے ہو جائے جو اس کو بےقرار کر دے اور اپنی طرف متوجہ کر لے, تو اس کے ساتھ اس کا ایک مخصوص تعلق ہو جاتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں پاتا. وہ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ ہر وقت نماز میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھتا تھا, سورہ اخلاص پڑھتا تھا. تو صحابہ کرام ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا, رسول اللہ تو ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے, یعنی باقی قرآن نہیں پڑھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں, کیا وجہ؟ نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورہ سورت کے ساتھ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت تجھے جنت پہنچا کے رہے گی. اب یہاں پر ایک بہت عام بات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ضروری ہے. یہ دوران تربیت یہ بات نہیں چلے گی, تربیت کے بعد کی باتیں, کیونکہ دوران تربیت میں اپنی طبیعت کو نہیں دیکھنا ہوتا. بس آدمی کہتے ہیں بھائی جی مجھے قرآن پاک کی تلاوت پسند ہے, بس میں تلاوت کرتا ہوں. شیخ ان کو کسی اور کام پہ لگانا چاہتے ہیں کہ جی تلاوت سے مجھے اچھی کوئی چیز ہے, تو یہ اپنی طبیعت چاہ رہا ہے, تو لہٰذا وہ اس کے ناکامی کا مسئلہ ہو جائے گا. ہاں جی, لیکن اگر مطلب اس کی بنیادی اصلاح اس کی ہو گئی ہے, اس کے بعد پھر کسی بھی چیز کی طرف چلا جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. کیونکہ جب تک بنیاد نہیں بناؤ, مثال کو دیوار ہی نہیں بنی تو آپ رنگ پہ لڑیں گے کیسے کہ کون سا رنگ کیا جائے؟ بھائی دیوار پہلے بننے تو نا, پھر اس کے بعد رنگ چڑھاؤ. آئی تو یہ مطلب بنیادی بات ہے اس میں. جو یہ مجھے اس وقت اس وجہ سے یاد آیا کہ انگلینڈ میں ایک صاحب ہے ماشاءاللہ ہے, موجود ہے, وہ باکسر ہے, وہ حافظ بھی نہیں ہے لیکن 3 قرآن روزانہ پڑھتا ہے 3 قرآن, اور رمضان شریف میں 5, پورے رمضان میں غالباً 145 پڑھے تھے. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت میں برکت دی ہے الحمدللہ اس کی محبت کی وجہ سے. لیکن وہ خود اپنا بتاتا ہے کہ ان کے شیخ تھے وہاں پر, بزرگ تھے, بڑے بزرگ تھے, انہوں نے اس کو کوئی کام بتایا کہ آپ یہ کریں. تو انہوں نے کہا کیا میں قرآن نہ پڑھوں؟ اس وقت میں قرآن پڑھوں تو زیادہ فائدہ ہے. تو حضرت نے ان سے کچھ نہیں کہا, انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک, اچھا, ایک صاحب نے اس کو بیان کیا میرے سامنے, مجھے اس کی ٹو لگ گئی. میں نے کہا کہ یہ تو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بات ان کی کیسی تھی. تو میں نے اس کی تحقیق کی, تو تحقیق سے پتہ چلا کہ نہیں, اس کو اس وقت شیخ کی بات ماننی چاہیے تھی, اپنی طبیعت کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی. اس وقت اگر یہ چھوڑ دیتا تو اگر کیفیت احسان اس کو حاصل ہو جاتا, تو کیفیت احسان کے ساتھ جب وہ قرآن پڑھتا تو اس کی بات ہی ہو رہی تھی. مثال کے طور پر اس وقت جو اس کی ظاہر کیفیت کی لیول ہے, مثال کے طور پر 10 ہے, تو 3 قرآن 3 × 10 = 30, ٹھیک ہے, روزانہ. لیکن اگر کیفیت احسان کی اس کی طاقت 1000 ہو جاتی تو 1000 × 3 = 3000. اب پوری زندگی میں اس کے جو باقی دن ہوتے ہیں اس میں مطلب یہ کہ 3000 والی بات ہوتی, اب بتاؤ فائدہ کس چیز میں؟ یہ باریک بات تھی, اس وجہ سے میں نے بیان کر دی. میں نے کہا کہ اصل میں بات حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ وہ جب کوئی چیز بیان فرماتے تو اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی بیان فرماتے تاکہ لوگ پریشان نہ ہو اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. ہاں جی, اچھا, اصحاب یمین کے گروہ اصحاب خلق حسن کا مقلد ان کی تمثال ہوتے ہیں. اور خلق حسن والے وہ لوگ ہوتے جو جود و سخاوت انکسار و تواز و عفو بشاشت و خلائق کی نفرسانی کی وجہ سے امتیاز رکھتے ہیں. یہ میں نے ایک موقع پہ بتایا تھی بات جو ابھی میں نے بات عرض کی کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور کچھ ہمیں اختیار دیتے ہیں, مثلا 60% پہ اختیار دیتے کہ بھئی 40% میں آپ بات نہیں کریں گے, تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں لیکن کو صرف 60% فائدہ ہوتا ہے, اور جو پورا اپنے آپ کو حوالے کر لیتے ان کو 100% فائدہ ہوتا ہے. ظاہر ان نے کچھ بات اپنے ساتھ رکھی ہے نا کہ یہاں تو میری بات چلے گی, یہاں تو میری بات چلے گی. بس ان کوئی سیاسی ہے وہ کہتے ہیں جی سیاست میں آپ بات نہیں کریں گے, وہ ہماری اپنی بات ہے. کوئی تبلیغ والے ہے کہتے ہیں تبلیغ میں آپ بات نہیں کریں گے, اس میں تو ہماری اپنی بات چلے گی. کوئی مدرس ہے تو کہے گی جی بس تدریس میں آپ بات نہیں کریں تو ہماری بات اس میں. اب یہ جو بات ہے پورا اختیار نہیں دیا, جب پورا اختیار نہیں دیا تو اتنا جتنا ہو. مثال کے طور پر کسی کی تلوار وہ ہے, مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ اس پہ زنگ لگا ہوا ہے, تو آپ نے جتنا تلوار باہر کر دیا اور اس کو صاف کرنے کا دے دیا تو اتنا ہی صاف ہوگا نا, پورا تو صاف نہیں ہوگا. پورا تو صاف نہیں, وہ جتنا آپ نے دے دیا اس کو اتنا ہی صاف ہوگا. یہ اصل میں بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی ہے جو عموماً لوگ نہیں سمجھ پاتے. ایک دفعہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک خلیفہ بابا نجم صاحب والے, بابا نجم صاحب نام ہوتا, تو مسجد کے جو امام تھے وہ آ رہے تھے تو حضرت چولے کھا رہے تھے, کسی چولے والے سے چولے لے کے کھا رہے تھے. ویسے بھی چشتیوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ پرواہ نہیں کرتے ہاں جی, تو وہ جو ہے نا مطلب ایک وہ راستے میں بیٹھ کے چشتی چولے کھا رہے تھے. تو یہ امام صاحب آ رہے تھے, امام صاحب کو آئیے آپ بھی کہا لے, کہتے ہیں حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کہ امام جو مسجد کے امام ہوتا ہے اس کو راستوں میں نہیں کھانا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا آؤ کھا لو اور امامت چھوڑ دو. آؤ چولے کھا لو اور امامت چھوڑ دو, کیونکہ امامت آپ کے گلے میں بند بند گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ اسی میں تکبر اگر آ جائے پھر کیا کرو گے, وجب تو دور نہیں ہوا. تو وہ یہ ایک اولا والی بات تو اختیار کر لی لیکن رزیلت تو دور نہیں ہوا, تو مسئلہ تو رہ گیا. تو انہوں نے فرمایا آؤ چولے کھا لو اور امامت کو چھوڑ دو. اچھا اصحابین میں جو نصاب خلق حسن کی تمثال کی خصوصی ہے کہ جبلی طور پر نرم مزاج واقع ہوتے ہیں, نرمی کے اظہار میں انہیں کسی قسم کا باک بھی نہیں ہوتا, نیز وہ اچھے کاموں کو خلوص نیت سے سرم جان دیتے, ان کاموں کو کرتے وقت کے پیش نظر عمومی اور کلی اصول ہوتے ہیں. اصحاب یمین کی ایک جماعت زہاد کے مقلدوں کی تمثال ہوتی ہے جو زاہدین ہیں, اور زہاد کی خصوصیت یہ کہ وہ عالم عقبہ اور معاد میں بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں, اور اس معاملہ خاص میں باقی تمام مسلمانوں میں امتیاز حاصل ہوتا ہے. زہاد دنیا کی تمام لذتوں کو حقیر سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک نہ دنیا والوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے نہ ان کے طور طریقوں کی اور رسم و رواج کی کچھ پرواہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ زہاد کی روح یعنی ان کا سر عالم اعلیٰ کی طرف ہمیشہ میل رہتا ہے, اس لیے دنیا کی چیزوں کی نظروں میں نہیں جچتی. اصحاب یمین میں سے وہ لوگ جو ان زہاد کے مقلد و تمثال ہوتے ہیں, ان میں زہد و تعبد کے ساتھ ساتھ طرز معاش کی کرختگی, طبیعت کی سختگی اور طرح طرح کی باتیں جمع ہو جاتی ہیں. چنانچہ جو اعمال افعال زہاد کرتے ہیں یہی کچھ ان لوگوں سے بھی صادر ہوتا ہے. اب یہاں پہلے طبقے کے مختلف گروہ کا بیان ختم ہوا, اب دوسرا گروہ اصحاب یمین کا دوسرا طبقہ ہو جس نے اولیاء اللہ کی نسبت حاصل کرنے کی کوشش کی, اور گو اپنے مزاج کے ضعف کی وجہ سے یا کن ذہن ہونے کی وجہ سے پوری ریاضت نہ کر سکتے کہ بس اب سے اولیاء اللہ کی اس نسبت کو تو حاصل نہ کر سکے, لیکن اس نسبت سے انہیں مناسبت ضرور پیدا ہو گئی. اور اب اصحاب یمین کے اس طبقے سے ایک تو وہ لوگ ہیں جن نے محض درود و صلات کے ذریعے ویسی نسبت حاصل کر, اور ان میں سے بارگاہ انہیں سرور کا فیضان ہو گیا، وہ کسی اور طریقے سے صحاب ذات گرامی کے مورد عنایت ہو گئے. ان میں سے دوسرا گروہ ان لوگ کا ہے جو بعض قبروں کی برابر زیارت کرتے ہیں، ان پر فاتحہ پڑھتے رہے یا انہیں کسی بزرگ کا نام کا صدقہ دیتے رہتے، اس بزرگ کی روح سے مناسبت پیدا کر لی بغیر اس کے کوئی نسبت ہوئی اسی کو فروش کما واقف ہوتے. اصل میں یہاں پر یہ والی بات ہو گئی کہ کچھ حضرات ہیں جو کوشش تو کر گئے کہ پورا سلوک تو کر سکے لیکن نہ کر سکے کسی وجہ سے، مطلب یا تو سمجھ ان کو نہیں آ سکی، کمزوری تھی سمجھ میں، غبی تھے، اور یا پھر یہ ہے کہ مطلب مکمل وہ موقع نہیں ملا مصروفیت کی وجہ، تو مناسبت پیدا ہو گئی لیکن پورا نہیں کر سکے. تو ان کے لیے پھر کچھ ایسا سلسلہ بعض دفعہ بن جاتا ہے کہ کچھ حضرات درود اور صلات ان کے ذریعے سے نسبت اویسی ان کو حاصل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور وہی ان کا فیضان آ جاتا ہے. یعنی یہ ہے مطلب بعض حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نظر کرم فرماتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ سلسلہ ان کا ادھر سے، تو یہ ویسی سلسلہ ہوتا ہے، وہ چل پڑتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بعض قبروں سے ان کی مناسبت ہو جاتی ہے، بس کسی کو ککا صاحب سے مناسبت ہو جائے، کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت صاحب سے مناسبت ہو جائے، کسی کو پیر بابا علی رحمت، کسی کو مطلب جس سے بھی، جیسے زندہ بزرگوں میں کسی کے ساتھ مناسبت ہو تو ان کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرف شدہ بزرگوں میں سے کسی کے ساتھ اگر مناسبت ہو تو پھر ان کا فیض بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اگرچہ ان کو ویسی نسبت ہی حاصل ہو رہی ہوتی لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے ذریعے سے ان کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے. اولیاء اللہ کی نسبت سے مناسبت حاصل کرنے والے اصحاب امین میں سے تیسرا فرقہ ان لوگ ہے جو ایسے اشغال اور اس قسم کے توجہات میں لگ گئے جس سے کہ نسبت یاداشت پیدا ہوتی ہے، چنانچہ اشغال توجہات کے ضمن میں ہی ان کو اطمینان خاطر نصیب ہو گیا. گوئے لوگ ابھی نسبت یاداشت کی اصل حقیقت سے آشنا بھی نہیں ہوئے تھے. ان اصحاب امین میں سے چوتھا فرقہ ان لوگ کا ہے جن کی نسبت یاداشت رکھنے والوں کی صحبت نصیب ہوئی اور محض ان کی صحبت کے برکت سے ان کی دعا مناجات کی حلاوت میسر آ گئی. ان کا پانچ گروہ ان لوگ کا ہے جن کو شاعر اللہ میں سے کسی ایک سے یا اللہ کے محبوب چیزوں میں سے کسی سے، مثلاً قرآن مجید سے یا کعبہ معظمہ سے عشق ہو گیا، چنانچہ بڑے شوق سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور کعبہ معظمہ کی تعظیم ان کے طواف میں بڑے اہتمام کرتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس گروہ والوں کو ولی اللہ میں سے کسی ولی اللہ سے خاص محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت میں فنا فی الشیخ ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس گروہ میں سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن نے نسبت توحید کے حصول کا قصد کیا اور وہ اس نسبت کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکے لیکن انہوں نے اپنے فکر کی سلامتی اور اپنے اعتقاد کی صحت پر رہتے ہوئے علم توحید کو گرفت میں لانے کی ایک حد تک کوشش ضرور کی. مطلب یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش تو کیا کی اللہ تک پہنچنے کی لیکن کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اور وہ اثر ان کے مختلف رنگوں میں ہوتا ہے جیسے بیان کیے گئے. اصحاب یمین کا تیسرا طبقہ ان لوگ کا ہے جو خود اپنے ارادے عقص سے تو ایسے لوگ اختیار نہیں کرتے لیکن وقت ان پر ایسا آتا ہے کہ ان کی طبیعت میں ایک رجحان پیدا ہوتا ہے خود جو ان کو خود بخود اس راہ پر ڈال دیتے. مثلا ایک شخص مسلمان ہے اور گو وہ اسلام کے تمام ارکان بجا لیتا ہے لیکن اسلام سے آگے احسان کی جو منزل ہے اس شخص کی توجہ اس کی طرف بالکل نہیں جاتی اور مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے تمام ارکان ادا کرتے ہوئے اس کی طبیعت میں سختی رہتی ہے. اس دوران وہ ایک سخت حادثے سے دچار ہو جاتا ہے، مثلا وہ کسی مزمن مرض میں مبتلا ہو گیا. اس مرض کے دنوں میں رفت رفتے ہوتا ہے کہ اس شخص پر ملائے سافل کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے یا خود اس کے اندر ملائے سافل کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ بیماری کی حالت میں عجیب عجیب واقعات دیکھتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر گرفا کا ذلت و ناکامی اولاد عزیز کے اقارب کے صدمات کا نشانہ بنا اور گو شروع شروع میں بہت روئے پیٹا اور بڑے اوزار کی لیکن جب دیکھا کچھ حاصل نہیں ہوتا تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا. اس کی جناب کی اس نے بڑی عاجزی کی، اس شخص کے دل میں دنیا والے سے فی الجملہ نفرت پیدا ہو گئی. یہ ہمارا ایک شعر ہے مطلب اس کے لیے جو مطلب وارد ہوا تھا جس پر پھر بعد میں پوری غزل آ گئی، وہ یہ ہے کہ اس نے کس پیار سے دروازے کے بند سارے، ایک دروازہ کھلا اس کا تو بس کیا دیکھا. یہی چیز ہے مطلب بعض لوگ پر دروازے بند کر لیتے ہیں تو جب دروازے بند کر لیتے ہیں تو پھر خود ہی ان کو پہلے تو آخر بہت روئے پیتے بھائی یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا لیکن تک ہار کر پھر اسی در کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کا غور مقصود حاصل ہو جاتا ہے. اصحاب یمین کا چوتھا طبقہ ان لوگ کا ہے کہ کسی فطری کمزوری کی وجہ سے ان کے لطائف سے گانے ہیں، ان کے لطیف قلب، لطیف عقل، لطیف طبع میں آپس میں ایک جیسی کیا مہنگی و مناسبت ہونے سے نہیں ہوئی، چنانچہ ان کی کیفیت یوں تھی کہ ان کا ایک لطیفہ تو ترقی کر کے اپنے کمال کو جا پہنچا جبکہ دوسرا لطیفہ اپنے اسی حال پر رہا. بلکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص میں ایک لطیفہ اپنے درجہ کمال میں، اس کے ساتھ شخص میں اس لطیفے کے بالکل خلاف بعض مذموم چیزیں پائی گئی. بس ایک شخص میں تقوی عفت تو موجود ہے لیکن اس کی عقل میں کوئی نقص ہے، یا ایک آدمی جیسے خدا تعالیٰ سے محبت تو لیکن شعبانی اعمال کے متعلقات سے باہر نہیں رہ سکتا. چنانچہ شارب خمر کے متعلق جو حدیث مروی ہے اس میں اسی نفسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب خمر کا ذکر کرتے فرمایا اللہ ترى انه يحب الله ورسوله، یعنی اس کے دل میں تو خدا اور رسول کی محبت موجود ہے لیکن اس کا نفس طبیعت کی کمزوری یا مزاج کی نادرستی کی وجہ سے غالبت سے باز نہیں رہ سکتا. اصحاب یمین کے اسی طبقے میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں ایک ہی لطیفے کے بیک وقت مناسب و نامناسب دونوں سے پتہ جمع ہو جاتی ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ان کی عقل ایک چیز تو متاثر ہوتی ہے لیکن دوسری چیز اس کا مطلق کوئی اثر نہیں پڑتی. مثلا ایک شخص مومن ہے اور ایمان کی تصدیق کرنے والا تو بگزار بھی ہے لیکن داڑھی بڑھانے اور مونچھ کٹوانے میں اس ایمان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب اس کا سبب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شروع ہی سے داڑھی کٹوانے اور مونچھ بڑھانے کا خوگر ہے اور اس فعل کے مطابق اس تک ایسی کوئی وعید نہیں پہنچی جو اس کے عرصے ارتکاب سے باز رکھ سکے، یا یوں ہوا کہ اس کے دل میں اس وعید کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے نزدیک خدا کا کوئی مقبول بندہ ایسا گزر چکا ہو جو اس کے خیال میں داڑھی کٹواتا اور مونچھ بڑھاتا تھا، اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ یہ فعل اتنا برا نہیں. اگر اس سلسلے میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں انہی پر آپ دوسرے معاملات کو قیاس کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو سب کا ہے نا، ظاہر مطلب اب کوئی شخص سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے لیکن وہ بیلنس نہیں ہوا، حاصل ان کا کوئی اسی ایک لطیفہ میں کمال حاصل ہو گیا دوسرے میں مسائل ہیں، اس کی وجہ سے کچھ اعمال ان کے بڑے اچھے ہوں گے کچھ اعمال میں ابھی مسئلہ ہوگا. تو ایسی صورت میں ہم ان کی اچھی چیزوں کو اچھا کہیں گے اور بری چیزوں کو برا کہیں گے، اور پھر فیصلہ اللہ پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. فاما من ثقلت موازینہ فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فمحاویہ. اعمال کا پڑھ رہا جس کا نیکیوں کا باری ہو گیا، تو اگر کسی ایک لطیفہ کی وجہ سے جو اعمال کا پڑھ رہا ہے وہ باقیوں پہ غالب آ گیا تو اگرچہ دونوں میں کمزوری تو ہوگی لیکن نجات تو ہو گئی نا. ہاں جی، تو اس طریقے سے مطلب مختلف قسم کی صورتیں بنتی ہیں. یہ داڑھی مونچھ والی بات جو ہے نا وہ واقعی بات ہے کہ بعض طبیعتیں ایسی ماشاء اللہ صالح ہوتی ہیں، وہ اتنی صالح ہوتی ہے کہ اگر وہ داڑھی مونچھ کو شریعت کے مطابق کر دے تو ولی اللہ بن جائے، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی، پتہ نہیں وہ ان کو سینس نہیں آتا، وہ سمجھ نہیں آتا. وہ حضرت نے فرمایا کہ ان میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاندانی طور پر بات چلے آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کے سامنے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے علامہ اقبال مرحوم، اب اکثر مشہور ہے نا کہ ان کی داڑھی نہیں تھی، حالانکہ ہمارے تحقیق کے مطابق خیر میں ان کی داڑھی آئی تھی، لیکن بہرحال تو اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں تھی، علامہ اقبال کو بزرگ بھی سمجھتے ہیں، تو اس بزرگ بھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے تو پھر داڑھی کا اثر تو اس پہ نہیں رہا نا، مطلب وہ داڑھی کے معاملے میں کمزوری تو آ گئی، تو اس کی وجہ سے این ممکن ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ گنجائش اپنے خیال میں پاتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یا پھر یہ کہ ان کو بعض اعمال دوسرے جو ہوتے وہ ہوتے حقیقتاً بھی بڑے اعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے یہ عمل ان کو اتنا بڑا نظر نہیں آتا. ہاں جی، تو بس اس وجہ سے کمزوری رہ جاتی. قصہ مختصر ہے صاحب ان کی بہت ساری قسمیں اور تمام کے تمام لوگ نفس کی کجی اور طبیعت کی نادرستی سے مامون ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں ایک حد تک نجات پانے کی استدار بھی مجھے ہوتی ہے. ان اصحاب یمین میں سے ہر گروہ اپنی خاص نسبت رکھتا ہے، ان میں ہر نسبت کی ایک تو صورت ہوتی ہے جسے مکمل ترین صورت کہنا چاہیے، اور اسی کی ایک ادنا دوسری صورت بھی ہوتی ہے. آل اللہ میں سے جو بزرگ کسی نسبت کاملے کے مالک ہوتے ہیں ان کی اس نسبت کا ان کو اس نسبت کا کتب کہا جاتا ہے. اب اگر ہم یہاں ان کتبوں کے حوالے و اثار بیان کرنے لیں تو ایک بڑی طویل بحث ہوگی، اس لیے فی الحال ہم اس طرف نہیں آتے. آل اللہ کی ان نسبتوں کو بعض عارفین عارف قرآن مجید کے آیت کے ناموں پر معلوم کرتے ہیں، مثلا جو آیت کسی نسبت پر دلالت کرتے ہیں یا عارف اس نسبت کو اس آیت کی طرف منسوب کر لیتے ہیں. اور پھر اس نسبت کو کتب کو اس آیت سے موسوم کر دی. شیخ اکبر محمدی نے عربی رحمۃ اللہ اپنی کتاب فتوحات میں یہی پیرا بیان فرمایا کہ لیکن تسامح کی زبان ہی انہوں نے بغرض سہولت ان امور کو بیان کرنے کے لیے طریقہ پسند فرمایا. اور کبھی کبھی ان نسبتوں میں سے ہر نسبت کو اس نبی سے بھی معنون کر دیا جس کے ذات سے خاص اس نسبت کے احکام و آثار زیادہ ہوتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان کی طبیعت میں نرمی زیادہ تھی, موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا, ہاں جی اس طرح ابراہیم علیہ السلام ان میں جو ہے نا وہ تھا. تو چنانچہ اس نسبت کی کتب کو اس نبی کی طرف منسوب کر دیا جاتا. لیکن یاد رہے کہ یہ طرز بیان بھی اس قبیلی طرف تسامخ ہے. بہرحال کل وجوہات و مولیہ, ہر شخص کی اپنی پسند اور ایک کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے. تو یہاں پر ابھی جو بات چلی ہے جو ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ جو نیک لوگ ہیں, اللہ تعالی نے جن کو نیک سمجھا ہے تو ان کے مختلف رنگ ہیں, اور ان کے مختلف رنگ اس طرح ہے کہ ایک تو وہ کاملین ہے اپنے رنگ کے, جیسے کتب کا بتایا, ہاں جی مطلب وہ کامل ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی جیسے سید الشہداء ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ, اس طرح زہاد میں جو بڑے لوگ ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ, اس طرح جو مطلب اور مطلب صدیقین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ قطب ہوتے ہیں اس کے, اور پھر باقیوں پہ ان کا رنگ ہوتا ہے. تو جن پہ جو مطلب نفوس ناقصہ ہے لیکن پر کسی کامل کا رنگ ہے تو اس رنگ کی وجہ سے اصحاب یمین میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس رنگ کی وجہ سے اصحاب یمین میں آ جاتا ہے. یہ مطلب اس کا لب لباب یہی. کافی بڑا چیپٹر ہے, اس کو اس وقت پورا نہیں کیا جا سکے گا, اس وجہ سے اس کو پورا کر دیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے. اچھا جی, تو آج تو جمعرات ہے تو درود شریف پڑھیں گے. درود شریف.